خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے. جو روزے جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1439 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی آج 22ویں رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں کثیر معتکفین جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. آج 22 رمضان، استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال بھی ہے. یہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھائی تھے، قادر الکلام شاعر، کئی کتب کے مصنف، اور دار العلوم منظر اسلام اعلی حضرت کا جو مدرسہ ہے بریلی شریف کے محتمہ میں اول ہے. 1276 سنہ ہجری کو محلہ سوداگران بریلی شریف میں پیدا ہوئے، اور 22 رمضان مبارک 1326 سنہ ہجری وہیں وصال فرمایا. مزار مبارک قبرستان بہاری پور نزد پولیس لائن سٹی اسٹیشن بریلی شریف یو پی ہند میں ہے. ذوق نعت کے نام سے آپ کے کلام کا مجموعہ مشہور و معروف ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں ہوں قلم امیر اہل سنت سے، میرا یہ سوال ہے، نوجوانوں کو عموماً غصہ جلدی آ جاتا ہے اور بات لڑائی جھگڑے تک جا پہنچتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ نوجوان اپنے حق کے لیے اور صحیح بات پر لڑ پڑتے ہیں. یہ بتائیں کیا اپنے حق کے لیے بھی نہیں لڑ سکتے؟ کیا یہ بھی ظلم ہے؟ یہ بھی بتائیں کہ کسی کو ظاہری تکلیف دینا، مار پیٹ کرنا ہی ظلم ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ظلم کے زمرے میں آتا ہے؟
نوجوان کو جلدی غصہ آ جاتا ہے، یہ جملہ اتنا صحیح نہیں ہے. عام طور پہ بوڑھوں کو غصہ جلدی آتا ہے، زیادہ آتا ہے. اچھا، بعض نوجوان بھی بہت غصیلے ہوتے ہیں، یہ بھی غلط نہیں ہے. ان مانو گھر غصے کے بعض اوقات اسباب بھی ہوتے ہیں کہ کمزور پر آتا ہے، طاقتور پر نہیں آتا. مالدار ہے تو غریب پر آتا ہے، اپنے جیسی پارٹی پر نہیں آتا. تو اور پھر یہ کہ وہ لڑائی جھگڑا گالی گلوچ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے، اور قتل و غارت غریبی ظاہر غصے میں ہوتی ہے عام طور پہ. تو بڑا پچھتاوا بھی ہوتا ہوگا جو کر گزرتا ہوگا کچھ اس کو، تو اس لیے وہ غصے کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. حدیث پاک میں کہ جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ مخصوص ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا. اللہ تعالی ہم کو جہنم سے پناہ عطا فرمائے. اور مار دھاڑ یا قتل و غارت کے علاوہ بھی ظلم کی بہت ساری صورتیں، کسی کو کسی طرح بھی زبان سے، آنکھ سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، اشارے سے بھی ایزا دے کر وہ ظلم کا ارتکاب ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے ظلم سے بچائے اور جہنم سے آزادی نصیب فرمائے. جہنم سے آزادی کا اشارہ ہے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے، اور حقوق العباد بھی اس کا بھی مسئلہ حل کر کے، معافی جہاں مانگنی ہے معافی مانگ لے، جہاں تلافی کرنی ہے تلافی کر دیں، جو حقوق ہیں وہ بندہ ادا کر دیں اور اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اس کے معنی بھی دوہرا لیتے ہیں. اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے. اللہم اجرنی من النار، یعنی اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
میرا نام محمد عابد رضا قادری. کئی مزارات پر اس طرح دھاگے اور چنگیاں وغیرہ باندھتے ہیں لوگ جالیوں پر اور دروازوں پر کھڑکیوں پر، اور ان کی نیت ہوتی ہے کہ اس طرح کرنے سے ہماری مرادیں پوری ہوں گی، ہماری تمنائیں پوری ہوں گی. لہٰذا اس طرح کرنا، دھاگے باندھنا اور یہ اعتقاد رکھنا کہ اس طرح ہماری منتیں اور تمنائیں پوری ہوں گی، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
علماء اور شرفاء تو یہ انداز ان میں نہیں ہوتا، یہ بالکل عوام جن کو معلومات نہیں ہوتی وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اب وہ خدا جانے اس لیے باندھتے کہ میری مراد پوری ہوگی، یا کیا ان کی نیت ہوتی ہے کوئی تفصیلی معلومات نہیں ہے مجھے. البتہ سوال میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اپنی مرادیں اس طرح پوری ہوں تو یہ اس طرح کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس سے کیا مراد پوری ہوگی دھاگے مانگنے سے. اللہ تعالی سے دعا کرے اللہ کے نیک بندوں کو ایصال ثواب کرے، ان کے وسیلے سے دعا کرے تو انشاءاللہ مرادیں بھی پوری ہوں گی. تو یہ دھاگے باندھ کر تو اب وہ اصل جو جس نے اتنا خرچہ کر کے جالی مبارک بنائی ہے وہ سب بھی چھپ گئی ہے دھاگوں میں. کہیں دھاگے باندھتے ہیں، کہیں تالے لگاتے ہیں، مزاروں پہ بھی تالے لگاتے ہیں، تو کہیں وہ اولاد پیدا ہونے کے لیے پنگوڑا رکھ دیتے ہیں جھولا لکڑی کا یا اس طرح، اور طرح طرح کے لوگ انداز کر رہے ہیں. اصل جو طریقہ یہ نہیں کرتے، کھلونے بھی رکھ کے آ جاتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوگا تو بچہ ان کھلونوں سے کھیلے گا. تو یہ انداز ہمارے نہیں ہے. ہمیں مطلب یعنی کہ قرآن کی آیتیں پڑھنی چاہیے، سورتیں پڑھنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کے وسیلے پیش کرنے چاہیے، ان سے استعانت کرنی چاہیے. تو اس طرح یہ کہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں اور مصیبتیں بھی ٹلتی ہیں، اولاد بھی ملتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
انسان جہاں رہتا ہے یا کام کرتا ہے اس کی صفائی کا خیال رکھتا ہے. ایک مسلمان دن میں 5 مرتبہ اور مختلف مواقع پر مسجد میں آتا جاتا ہے، لہذا مسجد کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ نیز کیا یہ صرف امام مؤذن یا خادم کی ذمہ داری ہے یا مسجد میں آنے والے ہر مسلمان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور کیا اس پر ثواب بھی ملتا ہے؟
بے شک مسجد کی صفائی رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. جس سے بن پڑے، جس کے لیے ممکن ہو، وہ صفائی ستھرائی کرے. اب خادم جو رکھا گیا ہے، خیر اس کی تو ڈیوٹی ہے اور اس کی تنخواہ بھی یہ لے رہا ہے، وہ بھی صفائی کرے. لیکن کئی ایسی صفائیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، اس کے لیے خادم کو ڈھونڈنے کے بجائے خود ہی بندہ صفائی کر رہے، بڑی صفائی بھی کرنی پڑ جائے تو یہ بھی اجر و ثواب کا کام ہے. دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کرتا ہوں. نمبر ایک، مسجد سے کوڑا کرکٹ یعنی دھول کچرا نکالنا حور عین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر ہے. نمبر دو، مسجدوں کو صاف کرنا حور عین یعنی بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر ہے. الگ الگ حوالے سے دو روایتیں. حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی اور علامہ محمد رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی ہر بار مسجد کی صفائی کرنے کے بدلے جنت میں حور ملے گی، جبکہ اللہ کی رضا کے لیے ہو. مسجد کی صفائی تنخواہ کے لیے، پیسوں کے لیے نہ ہو، نام کرنے کے لیے نہ ہو کہ لوگ بولے دیکھو کتنا نیک آدمی ہو، مسجد کی صفائی کرتے ہیں، دل میں نیت ہی ہو، یہ نہ ہو، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی جو صفائی کرتا ہے، تو ہر بار مسجد کی صفائی کرنے کے بدلے جنت میں حور ملے گی. لہذا اجرت پر مسجد کی صفائی کرنے والے کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی، اگرچہ اس سے بھی بہت ثواب ملے گا. مسجد کو صاف کرنا یہ تو فیض القدیر کی عبارت گزری. مسجد کو صاف کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے. چنانچہ حضرت سیدنا یعقوب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ٹہنی یعنی شاخ کے ذریعے مسجد کا گرد و غبار صاف فرمایا کرتے تھے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک حبشی عورت یا مرد مسجد کی صفائی کرتے تھے، اسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گم پایا تو اس کے متعلق پوچھا. لوگوں نے عرض کی وہ اس کا انتقال ہو گیا. فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ راوی کہتے ہیں شاید لوگوں نے اس کے معاملے کو اہم نہیں سمجھا تھا، اس کے انتقال کے معاملے کو اہم نہیں سمجھا تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ. لوگوں نے قبر بتائی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قبر پر تشریف لا کر دعا مانگی، پھر فرمایا یہ قبریں اپنی میتوں یعنی اپنے مردوں پر اندھیرے سے بھری ہوتی ہیں، اللہ پاک میری دعا کی برکت سے انہیں منور کر دیتا یعنی نور سے بھر دیتا، روشن کر دیتا ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن کمال پاشا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنے کی ترغیب ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دفن ہونے کے بعد خاص طور پر اس شخصی قبر پر تشریف لا کر اس لیے دعا مانگی تھی کہ وہ مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا. مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ مسجد کی خدمت بیکار نہیں جاتی. صوفیہ کہتے ہیں کہ جو خانہ دل کی صفائی چاہتا ہے وہ خانہ خدا کی صفائی کیا کرے، یعنی اپنے خانہ مانے گھر جو دل کے گھر کی صفائی چاہتا ہے وہ اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرے، تو دل کا گھر بھی اس کا صاف ہو جائے گا. ایک اور بڑی ایمان افروز حکایت، ایک شخص مسجدوں کی صفائی کیا کرتا اور صفائی کے بعد مسجدوں سے جو مٹی نکلتی اسے جمع کر لیتا. یوں اس نے کافی مٹی اکٹھی کر لی. ایک دن اس نے اس مٹی سے اینٹیں بنائی اور وصیت کی، اینٹیں مبارک مٹی سے بنی ہوئی ہیں، میری خواہش ہے کہ ان کو میری قبر کی لحد میں، قبر کی دیواروں وغیرہ میں لگا دیا جائے. چنانچہ جب اس کا انتقال ہوا تو ایسا ہی کیا گیا، لیکن کچھ اینٹیں بچ گئیں. رشتہ داروں نے وہ اینٹیں اٹھا کر گھر میں رکھ دی. ایک مرتبہ بارش ہوئی تو وہ اینٹیں ٹوٹ گئیں. لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان میں سے دینار یعنی سونے کے سکے نکلے. لوگ یہ منظر دیکھ کر اس کی قبر پر گئے اور لحد میں لگی ہوئی ان اینٹوں کو اکھاڑا تو ہر اینٹ دیناروں یعنی سونے کے سکے سے بھری ہوئی تھی. یہ تو خیر لوگوں نے ایسا کیا، البتہ اس طرح کی چیزوں کے لیے قبر کھولنا جائز نہیں ہے. قبر جب بھی کھولنے کی نوبت آئے نا، یہ مفتی صاحبان سے مشورہ ہے نا، مسئلہ معلوم کر لیا جائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میت خواب میں آ کر کہتا ہے مرنے والا کہ میں یہاں تکلیف میں ہوں، مجھے سے نکالو. کبھی کہتا ہے میں زندہ ہوں، مرا نہیں ہوں، مجھے تم لوگوں نے دفن کر دیا ہے، مجھے نکالو. تو ان خوابوں کی بنیاد پر قبر کھودنا جائز نہیں ہے. خواب ہوتا ہے، اب قبر میں زندہ رہے گا کہاں بندہ؟ ایک دن بھی نہیں زندہ رہ سکتا، اتنا پیک ہوتی ہے. تو وہ بس خواب ہوتے ہیں، شیطان بھی اس طرح کے کرشمے دکھا سکتا ہے خوابوں کے ذریعے پریشان کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام عبدل بھائی، میرا یہ سوال ہے کہ ہم چولہے کے نیچے کام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں گرمی بہت لگتی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں بار بار پانی جسم پہ ڈالنا پڑتا ہے، پانی ڈالنا ہمارے لیے صحیح ہے یا نہیں؟ روزہ مکرو تو نہیں ہوگا ہمارا.
اب پانی آپ کے آپ اوپر ڈالیں یا خود پانی میں چلے جائیں، اس سے روزہ مکرو نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے، ماشاءاللہ روزہ رکھتے ہیں، اللہ قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کی بجائے ٹشو پیپر یا کپڑے کے قطرہ سے پونچھ لیتے ہیں، حالانکہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سنت ہے، تو آپ کے فعل میں کیا حکمت ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
اللہ کرے کہ نیت مستحضر رہا کرے. البتہ یہ کہ ان میں سنتیں شامل ہیں، یعنی کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کی صفائی کے حوالے سے تین سنتیں ہیں. نمبر ایک، انگلیاں چاٹنا. نمبر دو، ان کو کسی چیز سے پوچھنا. نمبر تین، ہاتھ دھونا. چنانچہ حضرت سیدنا کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تین انگلیوں سے کھاتے تھے، تین انگلیوں سے. اور کھانے کے بعد پوچھنے سے پہلے اپنا ہاتھ چاٹ لیتے تھے. مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلے انگلیاں چاٹتے تھے، پھر رومال سے پوچھتے تھے، پھر دھوتے تھے. اب بھی ایسا کرنا سنت ہے. اب یہ کہ رومال سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو سراپا خوشبو تھے، خوشبو کے پیکر تھے. ویسے کپڑے کھانے کی خوشبو اچھی ہوتی ہے، قورمے کی، بریانی کی، ہے نا. لیکن اب کھانا کپڑے سے لگتا ہے نا، تو اس پہ پھر بدبو آتی ہے. تو خاص کر ایسا رومال جس سے آپ نے پوچھا، اب وہ اس میں بدبو تو آئے گی مسجد میں، اس کو نکال نہیں سکتے باہر کے، دوسروں کو بدبو آئے گی. پھر یہ کہ آپ بولو سنت ہے تو اب چادر آپ کے پاس ہے سر پر یا گلے میں، آپ بولو میں چادر سے پوچھ لوں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مسجد میں وہ چادر آپ استعمال کرتے ہیں تب تو آزمائش ہوگی، بدبو آئے گی. اس طرح پہنے ہوئے کپڑوں سے بھی نہیں پوچھنا ہے، امامے کے شملے یعنی پیچھے جو امامے کا کپڑا لٹکتا ہے اس سے بھی نہیں پوچھنا ہے، کہ پہنے ہوئے کپڑوں سے پوچھنا منع ہے، اور اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، یادداشت. تو پوچھنے کے لیے کوئی ایسا مطلب ٹشو پیپر آج کل ہے، مطلب اس میں ٹشو پیپر سے پوچھ لیا جائے. اب یہ پتا نہیں ہے کہ ٹشو پیپر سے پوچھنے سے سنت بھی ادا ہوگی یا کیا، اس کا کچھ صراحت نہیں ہے. اس کی رومال کا لکھا ہوا ہے، تو رومال کے علاوہ کسی اور چیز سے پوچھنے سے آیا سنت ادا ہوگی یا نہیں، یہ میں اپنی اٹکل سے کیسے کہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. سوڈان سے شیخ مصطفی ابراہیم صاحب کے عربی تاثرات اردو خلاصے کے ساتھ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اخوتی فی اللہ من پاکستان، انا مصطفی ابراہیم لدی بطریقہ تجاریہ السودان، ونحن يحل علينا شهر رمضان المعظم، ونهنئ أخواننا في باكستان في كراتشي في فيضان المدينة وقناة المدني بحلول شهر رمضان المعظم الذي حل على المسلمين، وهو رحمة للمسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ونحن نحمد الله على هذا الشهر العظيم الذي كل المسلمين في قطاع العالم جميعا هم يحتكفون في المساجد، وخاصة أخواننا في فيضان المدينة هم يحتكفون في المسجد، ونحن نقول لهم يدعوا لنا في هذا الشهر المعظم الشهر الكريم، وهم يحتكفون في مسجد فيضان المدينة بتلاوة القرآن والذكر والصيام الليل، وهم بهذه النفحات الطيبات نرجو منهم أن يدعوا لنا في السودان ولإخواننا جميعا في العالم ولكل المسلمين.
يا سيدي، يا سودان سے شیخ مصطفی ابراہیم عربی طریقہ تجاریہ سے ہے، اردو خلاصہ کچھ یوں ہے. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم پر سایہ گرن ہے، اور ہم پاکستان کے اور مدنی چینل کے ان تمام اسلامی بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جو کراچی فیضان مدینہ میں ماہ رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. یہ مہینہ جو مومنین کے لیے رحمت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ماہ مقدس کا پہلا حصہ رحمت، درمیان مغفرت، اور آخر جہنم سے آزادی کا ہے. ہم اللہ عزوجل کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے یہ بابرکت مہینہ ہمیں نصیب کیا ہے، جس میں تمام عالم اسلام کے مسلمان مساجد کا رخ کرتے ہیں، اور خاص طور پر فیضان مدینہ کے اسلامی بھائی جو مسجد میں ہی اس ماہ مبارک کا استقبال کرتے ہیں اور اس کے مبارک لمحات ذکر و تلاوت اور عبادت میں گزارتے ہیں، بہت سی مبارکباد کے مستحق ہیں. ہم آپ سے اس مبارک اور معظم مہینے میں اپنے سوڈان اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں.
ماشاءاللہ، شیخ مصطفی ابراہیم صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائی، انہوں نے ہمیں دعاؤں سے نوازا، ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ سوڈان اور تمام عالم اسلام پر فضل و کرم فرمائے، خصوصی رحمت فرمائے. ہر جگہ مسلمان جو ہے وہ نیکوکار ہو جائیں اور نیک اور ایک بن جائیں. جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، کئی ممالک میں ظلم و ستم کی آندھیاں بھی چل رہی ہیں، اللہ کریم سب جگہ امن نصیب کرے، اور ظالموں کے ظلم سے مظلوم مسلمانوں کو بچائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بنت گل یہ سوال کر رہی ہیں کہ کیا اسلامی بہنیں وقف مدینہ ہو سکتی ہیں، ہمارا بھی بہت دل چاہتا ہے وقف مدینہ ہونے کے لیے،
اپنے محرم کے ساتھ ہو سکتی ہے اگر باہر جانا ہو تو، ورنہ ویسے ہمارے اسلامی بہنوں کے لیے وقف مدینہ کی اصطلاح ہے نہیں، اس کے پردے کے اور مسائل ہوتے ہیں نا، تو باہر ملک جاتے ہیں بعض اوقات تو اسلامی بھائیوں کے ساتھ اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، میاں بیوی عام طور پہ کئی جگہ ہیں، مطلب اپنے یہاں جتنا ہو سکے آٹھ مدنی کام ہیں اسلامی بہنوں کے، یہ کرتی رہے زیادہ زیادہ کرتی رہے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بذری ویب سائٹ لائیو چیٹ کے ذریعے بنت فاروق ہند گجرات، امام کے پیچھے عشاء کی فرض ادا کر لی، بعد میں ترابی نہ پڑی، تو وتر امام کے پیچھے باجماعت پڑھ سکتا ہے؟
عشاء کے فرض امام کے ساتھ پڑھے تو وتر پڑھ سکتا ہے باجماعت۔
شادی کی مبارکباد پیش کرنے کے مختلف انداز ہیں، یہ رہنمائی فرما دیں کہ اس موقع پر کیا کہنا چاہیے۔
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کسی شخص کو شادی کے موقع پر دعا دیتے تو یوں فرماتے، بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر، یعنی اللہ تجھے برکت دے اور تم دونوں پر برکت کرے اور تم دونوں کو بھلائی میں جمع رکھے۔ مفسر شیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، حد نکاح کرنے والے کو یہ دعا دینا سنت ہے، اگر مسجد سے نکاح میں موجود ہو تو ایجاب و قبول کے بعد یہ دعا کرے، یعنی نکاح ہو جائے تو یہ دعا کرے، اگر وہاں نہ ہو تو دولہا کو مبارکباد دیتے وقت یہ کلے میں کہے، یعنی یہ دعا یہ الفاظ کہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی العبی
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بذریعہ ایس ایم ایس محمد نوشاد اتاری ہند مصطفیٰ آباد سے، یہ ایک ماہ کے اعتکاف میں ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ تراوی کی ہر چار رکعت کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، اگر دعا یاد نہ ہو تو کیا درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور کیا اعتکاف والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پردہ کر کے مسجد میں اعتکاف کریں؟
تراوی کی دعا جو پڑھی جاتی ہے اس کی جگہ درود شریف پڑھنا چاہے تو کوئی منع نہیں ہے، اور پردہ کرنا اعتکاف والے کے لیے ضروری نہیں ہے، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن جگہ کم سے کم گھیرے، پردے کا مقصد ہو کہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کرے گا، اب یہ نہیں کہ پردہ تو ٹانگ دیا اور اندر دوستوں کو بٹھا کر گپ شپ کر رہے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے پردے میں کیا ہو رہا ہے، اندر چھپ چھپ کے مطلب عمدہ عمدہ غذائیں کھائی جا رہی ہیں، یا اکیلا ہی کھا رہا ہے لیکن پردہ ڈالے ہوئے، یا نعوذ باللہ کوئی ریا کی نیت ہے کہ میں پردے میں رہوں گا تو لوگ مجھ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں گے، دعاؤں کی درخواستیں کریں گے، گڑ گڑائیں گے اور لوگوں کو پتا چلے گا کہ بھائی بڑا نیک آدمی ہے اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ تو ظاہر بہت گناہ کا کام ہے ریاکاری۔ تو اگر ایسی کوئی نیت نہیں ہے، صاف نیت ہے کہ پردے میں رہیں گے تو ریا سے بچیں گے، ہم تلاوت وغیرہ کریں گے تو لوگ نہیں دیکھ سکیں گے، یا اپنا جو ضروری برتن کپڑے بھی بندہ رکھتا ہے تو ان کی حفاظت رہے گی، تو اس مقصد کے لیے پردہ لگا سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
محمد شبیر، حال یہ ہے کہ ہم جو یہ رمضان المبارک کے درمیان جی اثر مغرب ایک دم رش لگ جاتا ہے، دکان پہ رول سموسے وغیرہ کا کام ہے، بعض اوقات جیسے کچا وغیرہ سموسہ چلے جائے یا ہلکا کچا چلے جائے، جیسے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
توبہ بھی کرنی چاہیے کہ غفلت کیوں کی، اور جس کو کچا دیا اس سے رجوع بھی کرنا چاہیے کہ اپنے پیسے وہ لے لے، کچا واپس کر دے یا پھر وہ معاف کر دے۔ ارے کچا تو کھایا نہیں جاتا نا، وہ تو بےچارا پکا سمجھ کر ہی لے گیا، تو اس لیے ایسی جلد بازی نہ کی جائے کہ جس سے وہ کچا کچا چلا جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں قصور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری شہادت کیا فرمائے تھے؟
امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آخری کلام، آخری گفتگو یہ تھی، نماز نماز، اور اپنے غلام باندی کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرتے رہنا. یعنی آخری حیات ظاہری کے آخری الفاظ نماز، اور ہم ایک نماز کے نام سے دور بھاگ رہے ہیں، اور اپنے غلام باندی کے بارے میں، پہلے وہ غلام کنیزیں ہوتی تھی، ان کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرتے رہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں اس وقت واٹر بس میں ہوں، اور ابھی بنگلہ دیش میں 3 بجنے والا ہے. اب یہ واٹر بس 10 بجے اپنی مقام پر پہنچے گا. اسی دوران عصر اور مغرب کی نماز اس میں پڑھنی ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ اس میں جو نماز پڑھی جائے گی، ابھی کیا یہ بعد میں واجب الادہ کرنا پڑے گا، یا اس میں جو ہم نماز پڑھیں گے وہ نماز دوبارہ لوٹانا نہیں پڑے گا، ہو جائے گا؟ برائے مہربانی شران اس میں وضاحت فرما دیجیے.
واٹر بوٹ،
جی جی،
کشتی،
جی،
کشتی میں اگر زمین پر اتر کر نماز پڑھنا ممکن ہے، تب تو زمین پر اتر کر پڑھنا ضروری ہے. اب اگر زمین پر اترنا اس کا ممکن نہیں ہے، پانی کے بیچ میں وہ نہیں آ سکتا، چل رہی ہے تو سارے زمین پر تو نہیں اتر سکتا، تو ایسی صورت میں کشتی میں نماز پڑھ سکتا ہے. اور کشتی میں نماز کے لیے قبلے کی سمت متعین کرے. نہیں سمجھ پڑتی تو کسی مسلمان کو پوچھ لے، موجود ہو تو بتانے والا، اس سے پوچھ لے. جب کوئی بھی نہیں بتاتا تو تحری کرے، یعنی کہ وہ غور کرے. تحری کرے مطلب غور کرے، سوچے. اب جدھر کو دل جم جائے ادھر کہیں اس طرف قبلہ ہے، یہ دل جم گیا تو ادھر نماز پڑھے. اب یہ کہ کشتی بھی ٹرن کرتی ہے تو وہ جس جس طرف ٹرن کرے گی نماز کے دوران، تو وہ بھی قبلے کی طرف خود ٹرن ہوتا جائے. اس طرح نماز پڑھ لے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نام غلام یاسین نفاری ہے اور میرا تعلق فائر ڈپارٹمنٹ سے ہے. اکثر عموماً جب آگے لگتی ہیں فائر ہوتی ہے تو ہم فائر پر کام کرتے ہیں، اور ہماری گاڑیاں جو ہوتی پانی مارتے ہیں الحمدللہ ہم آگ پر، تو اس میں ہزاروں گیلن جو پانی ہے وہ وہاں پر آگ پر جاتا ہے، پھر وہاں سے بہتا ہوا باہر کی طرف نکلتا ہے. تو جو پانی ہوتا ہے ہمارا ہزاروں گیلن کی تعداد میں، پھر وہاں کی سیوریج لائن میں بھی جاتا ہے، پھر اوور فلو ہوتا ہے وہاں پر، تو اس فائر پر کام کرتے ہوئے ہمارے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں. تو اب ہمیں یہ نہیں احساس ہوتا کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز ہماری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟
آگ پر جو آپ پانی مارتے تو آگ ناپاک تو نہیں ہوتی، اسی کا پانی کپڑوں پر آتا ہے. اب یہ کہ گٹر بھر جاتا ہے اس پانی سے، آپ بہہ کر آیا تو وہی نہ کہ بہہ کر آیا، سیوریج کا کوئی تذکرہ کیا انہوں نے؟
جی اصل بہہ کر باہر آیا تو باہر جو ہے وہ گٹر لائن بھی ہے، سیوریج وغیرہ بھی ہے. اب یہ پانی وہاں آ گیا تو اب پانی اس سیوریج سے ہوتا ہوا بھی باہر آ رہا ہے، کیونکہ پانی پھینکنے کا عمل جاری ہے. وہ یہاں سے ہم پھینک رہے ہیں، عمارت میں گیا، نیچے آیا، سیوریج میں بھی جا رہا ہے، مکس ہو رہا ہے، تو وہ پانی ہمارے پاس بھی آ رہا ہے. تو اب ہم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا؟
یہ پانی پاک ہے، اگر سیوریج سے آیا بھی ہے اور یہ اس کا بہنا بند نہیں ہوا، مسلسل بہتا ہوا آ رہا ہے یہ پانی، اور اگر بالفرض نجاست مل بھی گئی ہے اس میں، اول تو یقین ہی نہیں ہے، مل بھی گئی ہے تو نجاست کا اگر اس میں اثر نہیں ہے، نہ رنگ ہے نہ بو ہے نہ اس میں ذائقہ ہے، تو یہ پانی پاک ہے، کیونکہ یہ آپ نے بہایا اس کو، اب یہ بہنا اس نے بند نہیں کیا، بیتا بیتا آپ جو چیز لا رہا ہے لا رہا ہے، تو یوں یہ پانی پاک ہے، تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا آپ سے ایک سوال ہے، میں ایمبولینس ڈرائیور ہوں، ایک ادارے میں میں نوکری کرتا ہوں، میرے ساتھ کبھی کبھار ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ مجھے کال آتی ہے کسی کے پاس سے کہ مجھے پیشنٹ لے کے ان کو ایمرجنسی میں جانا ہے. اب میں گاڑی بہت تیز طریقے سے چلا کے میں وہاں پہ بڑی مشکل سے پہنچتا ہوں، ٹریفک کا آپ کو پتا ہے کراچی میں کتنا برا اثر ہے، میں ہوٹر چلا کے لوگ مجھے باتیں بھی سنا دیتے ہیں راستے میں کہ کیا کر رہے ہو. میں بڑی مشکل سے وہاں پہنچ کے ان کا پیشنٹ میں جب لیتا ہوں تو وہ لوگ بھی بولتے ہیں یار اتنی دیر کر دی آپ نے آنے میں. ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ پہلی فرصت میں ان کے پاس ہم پہنچیں، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مریض کا راستے میں انتقال ہو جاتا ہے، گھر والے بھی بول جاتے ہیں کہ یار آپ لیٹ ہو گئے، آپ کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا، آپ اس میں ہماری یہ رہنمائی فرمائیں.
ایسی رفتار سے بھلے ایمرجنسی ہے لیکن ایسی رفتار سے گاڑی چلانا کہ اپنی یا دوسرے کی جان خطرے میں ہو، اب وہ مریض کا تو کنفرم نہیں کہ دم توڑے گا نہیں توڑے گا، اب یہ کہ آپ نے اچھا کنفرم بھی بالفرض ہے کہ واقعی ٹاپ سیریس ہے، اس کا بچنا مشکل ہے اور اس کو طبی امداد کی ضرورت ہے فوری، تب بھی اس کی اجازت تو نہیں ملے گی نا کہ آپ کسی کی گاڑی کو ٹکرا دو یا آپ کی گاڑی کلٹی ہو جائے. چلانا تو جو بھی ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہی گاڑی چلانی ہوگی، پر تو ہے نہیں اس کو چلے اڑ کے باہر ملکوں میں تو یہ اس طرح کا نظام ہوتا ہے، بعض ملکوں میں مخصوص جگہ سے وہ ان کے ایئر ایمبولنس ہوتی ہے یعنی کہ ہوائی جہاز سے یہ اٹھاتے ہیں، اور ہاسپٹل میں بھی ہیلی پیڈ بنا ہوتا ہے اس پر ہی اتر جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں تو شاید یہ انتظام نہیں ہے، اگر ہوگا بھی تو شاید مشکل سے کہیں ہو، تو ہر جگہ تو پہنچ نہیں سکتے، تو اب مجبوری ہے ظاہر ہے کسی اور کو مارنے یا خود کو مارنے کی بھی تو اجازت نہیں دی جائے گی نا، اور ہوٹر بھی ایسا بجانا جس سے مسلمانوں کو ایزا ہو، لوگوں کو تشویش ہو، گھبرا کے ایک دوسرے کو ٹکرا دیں یا اس کی بھی اجازت نہیں ملے گی، ایسا نہ ہو کہ اب کئی گناہ کر کے لوگوں کے حقوق پامال کر کے اب اس تک پہنچے، یہ نہیں. جو بھی اس کا انداز ہے جو ایک نارمل طریقہ اس کے مطابق ہی پہنچنا ہے، اب اس کے مریض کے نصیب، آپ نے نصیب تو ویسے بھی اس کو اگر وہ مرنا ہے اس نے تو آپ نے بچانا تو ہے نہیں، اس کو بچا تو سکتے نہیں، اب وہ لوگ بولیں گے کہ دیر کر دی وہ کر دی، تو ابھی تو سب نہیں بولتے ہوں گے، کبھی کوئی بولے تو آپ سن لیں، ایسے میں خبر بیس بھی نہیں کی جاتی کہ اب مریض نے دم توڑ دیا اور آپ ان کو سمجھانے بیٹھیں گے ان کو برا لگے گا، اب ویری سوری کر دیں اور کیا کہ اس کے نصیب کہ میں اس کی خدمت نہیں کر سکا اور بیچارے کا وقت پورا ہو گیا تھا، یا ٹریفک جام تھی تو آپ کہہ سکتے ہیں ٹریفک جام تھی میں کیا کر سکتا ہوں، اگر جام تھی تو جھوٹ بھی نہیں بولنا.
عام روٹین سے تو ہٹ کر ہی ان کو چلانا پڑے گی نا،
عام روٹین سے ہٹ کر، لیکن اتنا رش ہوتا ہے بعض اوقات ٹریفک کا کہ یہ کریں گے کہ ان پر ٹریفک کے اسٹاپ کے اور قوانین میں رعایت ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی بھلے رعایت ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں ایکسیڈنٹ بھی اسی طرح ہوتے ہیں، اسٹاپ ہوگا تو اسٹاپ کا مطلب یہ کہ جو دوسری گاڑی آ رہی ہے وہ بے خوف و خطر اب وہ اپنی سپیڈ سے آئے گی، اور یہ ایمبولنس نکلی اور دونوں کی ملاقات ہو گئی نا تو اس مریض کے ساتھ دو چار اور مریض، تو اس لیے ہوشیاری سے اور سمجھداری سے کرنا، بھلے قانون نے اجازت دی ہے لیکن اگر جان کا خطرہ ہے تو وہ قانون کو کیا کرنا، جان تو بچانی ہوگی، اپنی بھی بچانی ہوگی دوسرے کی بھی بچانی ہوگی. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت پر پیش مت کرو.
تو یہ تو ہو گیا، بعض اوقات یہ جیسے لے کے جاتے ہیں تو اب جیسے ایک تو واقعی ایمرجنسی میں ہوٹر بجاتے ہوئے جاتے ہیں. اب بعض اوقات جیسے ایک تجربہ مجھے خود بھی ہوا ہے کہ ضرورت نہیں ہوتی ہوٹر کی,
خالی گاڑی ہوتی ہے جی, ان کو جلدی ہوتی ہے
جی,
سب راستہ چھوڑ دیں, یہ ہوٹر بجاتے ہوئے نکل رہے ہوتے ہیں.
نہیں نہیں
یہ تو ہم اس ریزن کریں گے نا, یہ تو اس کو پتا ہے نا کہ میں لینے جا رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں.
تو اس حوالے سے بھی یہ تھوڑا سا ہونا چاہیے کہ بجاتے ہوئے جا رہے ہیں, حالانکہ جیسے انتقال ہو گیا اب ضرورت ہی نہیں بجانے کی, اب آپ کو وقت مقررہ پر ہی وہاں پہنچانا ہے, لیکن آپ کو بس وہ ہوٹر بجائے جا رہے ہیں بجائے جا رہے ہیں بجائے جا رہے ہیں. اب میں خود ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا اندر, اب کوئی جلدی نہیں تھی, انتقال ہو چکا تھا, اب وہ کہیں پہنچانا تھی میت, لیکن وہ بجا بجا کے تو جو ہے نا وہ اس نے اتنا بجایا کہ حالانکہ ضرورت وہاں تھی نہیں بجانے کی. ایسے تو درست نہیں ہوگا بجانا.
ہر شعبے میں بدعنوانیاں ہیں, یعنی کہ ضرورت بعض اوقات ہوتی ہوگی لیکن ہر وقت ضرورت نہیں ہوتی. یہ سارا ہمارے یہاں ہے, باہر نہیں اتنا. باہر یہ جو بھونپو بجاتے نا ہمارے یہاں, یہ نہیں, باہر ہمت نہیں ہے ہر کسی کے بجا کے دے, اور فوراً اس کا چالان ہوگا اور یہ آزمائش میں آ جائے گا.
اس کا تجربہ یوں ہوا تھا کہ ایک مدنی منا تھا, اس کا ٹیسٹ کروانے لے کے جانا تھا, وہ ایمبولینس کے لیے ذریعے جانا ہوا, تو وہ اسی طرح چلا رہے تھے جس طرح یہ فرما رہے ہیں کہ بالکل جیسے ایمرجنسی ہو, ہوٹر چلایا ہوا اور بس نکلتا, حالانکہ ایمرجنسی نہیں تھی, صرف ٹیسٹ کروانے کے لیے جا رہے تھے اور وہ اسی انداز سے چلا رہا تھا.
اس میں ایسا ہو سکتا ہے ٹریفک پولیس اگر دیانت داری سے کرے نا تو یہ بھی ہوٹر نہیں بجا سکتے, اس وقت نہ روکے, اس کا نمبر وغیرہ نوٹ کر لے جو طریقہ ہے, بعد میں اس کی تفتیش نکالے کہ کس مریض کو کتنے بجے اور کہاں سے اٹھایا, معلومات دو, کہاں سے لائے گا معلومات. پھر جب پتا چلے کہ یہ غلط خواہ کا باغم باغ مچائی تھی, پھر جو بھی ہے وہ مرغا بنا دے روڈ پہ, تو یہ سیٹ ہو جائے گا. اور
یہاں تک دیکھا گیا کہ اسٹاف کو جو یہ لے کر آتے جاتے ہیں نا, تو اسٹاف کو ایمبولینس میں بٹھا دیتے ہیں. اب اسٹاف ہے اور اس کو اپنی اسپتال پہنچانا ہے, حالانکہ ڈیوٹی پہ پہنچانا ہے, اب وہ جلدی چونکہ راستہ بعض اوقات مل ہی جاتا ہے کوئی نہ کوئی, اتنا ایمرجنسی میں دے ہی دیتے ہیں, تو وہ اسٹاف کو لے جانے کے لیے بھی یہ سائرن بجاتے رہتے ہیں.
ناجائز استعمال
کیا, جی ناجائز استعمال.
لوگوں کو تکلیف مت دیجئے, وہ اپنا رسالہ بھی ہے, تکلیف نہ دیجئے, یہ رسالہ پڑھیں کتاب. ایسے کئی مطلب عنوانات اس میں ملیں گے, یہ عنوان ہے یا نہیں پتا نہیں مجھے اس میں, لیکن کئی عنوانات ہیں جس میں لوگوں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں, اس میں ان کو مدنی پھول دیے گئے نصیحت کے. 219 پیج ہے اس کے, یہ پڑھیے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا, بہت سارے گناہوں سے بچت کا سامان ہے اس میں.
محمد عمران عطاری شارجہ سے بات کر رہا ہوں. حضور یہ ارشاد فرمائے کہ خوشبو کون سی لگانا سنت ہے, افضل خوشبو کون سی ہے؟
ہائے کائنات کی سب سے بہترین خوشبو تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اپنے پسینے میں ہے, تو سب سے افضل خوشبو تو یہی ہے ظاہر ہے, لیکن یہ ملے کسے؟ بہرحال مطلقاً خوشبو لگانا, یعنی خوشبو لگانا سنت ہے. البتہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عود سب سے زیادہ پسند تھی. عود ایک خوشبو آتی ہے, بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے, اس میں بھی ہزار قسمیں ہوتی ہیں, اللہ اتنی قسمیں ہوتی ہیں. تو اب یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ عود اور اب کیمیکلی عود دونوں میں اب سوچے بہت مشرقین, تو انہیں بہت یعنی فاصلے ہیں دونوں میں. تو بہرحال لے کے عود پسند ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, سب سے زیادہ پسند عود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ عمدہ والی ماشاء اللہ اتر اللہ ایامکم ماشاء اللہ. مولا علی کے شہزادوں نے ان کو دیے, آپ سادات کہہ کر پھر بدل دیا آپ نے, کیونکہ مولا علی کی اگر بعد میں سیدہ خاتون جنت کے بعد جو شادی کی تھی ان کی اولاد علوی کہلائی. اچھا یہ سادات ہے ماشاءاللہ ابھی بھی فاطمہ کی اولاد میں سے. سبحان
یہ آپ نے انہوں نے اتر لگایا آپ نے کچھ پڑھا یا
وہ
کچھ
میں نے وہ سیدی قطب مدینہ کو جب کوئی خوشبو پیش کرتا تو دعا دیتے تھے اتر اللہ ایامکم اللہ تعالیٰ آپ کے ایام آپ کے دن خوشبودار کر دیں. میں نے وہ دعا ان کو دی قطر اللہ ایامکم قطر اللہ ایامکم قطر اللہ ایامکم. کسی کو یاد ہوا؟ اتنے سارے کو یاد ہو گیا. سنو تو پتا چلے لکھ کر.
امیر السنہ سے عرض ہے کہ اگر ایسے موقع پر کسی کو پہلے سے یاد ہو تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟
یاد ہو گیا نہ کہا جائے, یاد ہے. حضرت سیدنا عمر بن حسوین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا, مردوں کے لیے بہترین خوشبو وہ ہے جس کی مہک ظاہر اور رنگ چھپا ہوا ہو, اور عورتوں کے لیے بہترین خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر اور مہک یعنی اس کا خوشبو چھپی ہوئی ہو. اچھا, اس سوال میں افضل خوشبو کا بھی سوال کیا گیا ہے, افضل خوشبو کا بھی. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور کچھ دیر کے لیے قیلولہ فرمایا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسینہ آیا تو میری امی حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ایک بوتل لے آئیں, پسینہ اس میں بھرنے لگی. اسی دوران آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے اور استفسار فرمایا یعنی پوچھا, اے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ عرض کی, یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ مبارکہ ہے, اسے ہم اپنی خوشبو میں ملائیں گے کیونکہ یہ خوشبو سے بھی زیادہ مشکبار ہے یعنی خوشبودار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بعض دفعہ یہ کوئی مکینک ہے دوسرے ادر وائز دوسرے مکینک ہے اور یہ جو گاڑیوں میں گراہک جو بولتے ہیں وہ اور جو مکینک اپنی طرف سے بھی یہ سلنسر جو ساؤنڈ والے سلنسر ہوتے ہیں آواز والے سلنسر ہوتے ہیں یہ لگاتے ہیں اور عوام کو پریشان کرتے ہیں, یہ لگانا ٹھیک ہے؟ اور یہ جو مکینک اپنی طرف سے بھی لگاتے ہیں اور یہ بعض دفعہ یہ دو آلٹر گاڑیوں کا ہیوی ہیوی کام کرتے جو 125 کے ساتھ ویلنگ مارتے یہ کرتے ہیں ان کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, یہ کرنا ٹھیک ہے؟
اس میں تکلیف کی ہی بات ہوگی اس کے اندر کہ اس طرح کا یعنی کہ سائلنسر اس طرح کا لگانا کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو, تو ظاہر ہے کہ یہ درست طریقے کار نہیں ہے کہ جب آپ اس طرح کا سائلنسر لگائیں گے اور روڈوں پر آئیں گے تو بوڑھے اور بوڑھے نہ بھی ہوں تو جو روڈ پہ جا رہے ہیں جن کی دکانیں ہیں جن کے گھر ہیں جہاں سے آپ گزریں گے تو یہ سب کے لیے تکلیف کا سبب بنے گا, تو اپنی طرف سے بھی ہرگز نہ لگائیں, کوئی لگانے آئے تو اس کو بھی سمجھائیں کہ اس طرح کے سائلنسر وغیرہ یہ نہ لگایا کریں. اور اسی طرح جو ون ویلنگ کرتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ بھی اپنی جان سے کھیلتے ہیں, اس طرح کرنے کی ویسے بھی شرع بھی منع کرتی ہے اور ہمارے یہاں یہ قانوناً بھی منع ہے, اس کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ ون ویلنگ اس طرح کی جائے. خود آپ بھی بتا رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور ویسے بھی آئے دن اس کے واقعات جو ہے وہ آتے رہتے ہیں کہ لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں, نوجوان اس کے اندر انتقال کرتے رہتے ہیں, مرتے رہتے ہیں, طرح طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو عقل نقل تمام چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ یہ بالکل جو ہے وہ غلط ہے, ہرگز ون ویلنگ نہیں کرنی چاہیے. جو طریقہ کار موٹر سائیکل دو پہیوں کی بنائی گئی ہے, دو پہیوں پر چلانے کے لیے بنائی گئی ہے, ایک پہیے کی نہیں بنائی گئی, تو جس طرح بنائی گئی ہے ویسے ہی اس کو چلایا جائے. جیسے چلانے کا طریقہ کار ہے ویسے چلائیں گے تو وہ صحیح چلے گی, ورنہ غلط طریقے سے چلائیں گے تو پھر نقصان اٹھائیں گے اور اٹھا رہے ہیں. تو جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق چلائیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا, ورنہ پھر نقصان اٹھائیں گے.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
توبوا الی اللہ. صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج الحمدللہ نماز مغرب سے پہلے عصر کے بعد مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور اہل بیت اطہار کے ناموں کے حوالے سے 2121 مساجد بنانے کا دعوت اسلامی نے اعلان کیا ہے. ماشاءاللہ بہت سارے علاقوں سے شہروں سے پیغامات آنے شروع ہوئے ہیں, اور یہ سیرانی کابینات والے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر ڈویژن میں انشاءاللہ مسجد بنانے کی نیت کرتے ہیں. اور بھی مختلف جگہوں سے الحمدللہ اس طرح کے اعلانات وغیرہ کا سلسلہ بھی جاری ہے. ہماری خدام المساجد کے مجلس جو ہماری مساجد بنائے سے نگران ہے سید لقمان باپو, ان کی طرف سے بھی ماشاءاللہ پیغام آیا ہے کہ انشاءاللہ اس اعلان کے مطابق مساجد بنانے کی ترکیب جاری رہے گی. تو آپ بھی اسلامی بھائی نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم بھی ان ناموں کی نہ صرف مساجد بنائیں گے بلکہ انشاءاللہ بنوانے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہدف چھوٹا نہیں ہے, ہدف بہت بڑا ہے. 2121 مساجد ہم نے انشاءاللہ دنیا بھر میں بنانی ہے انشاءاللہ. فیضان مشکل کشا, فیضان اہل بیت, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
بلوچستان میں فیضان عائشہ اور فیضان صدیق اکبر کے نام سے مسجدیں تعمیر کروائی, شاکر اتاری ان کا نام ہے. آج عصر کے بعد مدنی مذاکرے میں ترغیب دلانے پر انہوں نے پھر یہ نیت کی ہے کہ فیضان علی کے نام سے ایک مسجد خود تعمیر کروائیں گے, اور اپنے ایک دوست سے بھی مسجد تعمیر کرنے کی ترکیب کی ہے, اور دونوں مسجدیں رمضان کے فوراً بعد تعمیر کروانے کا کہہ رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت کا محل نصیب کرے, ان کے دوست کو بھی نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اللہم اجرنی من النار. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وسلم. محمد سرور اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. اللہ پاک کے بارے میں ایسا کہنا کہ اللہ پاک ہنستا ہے یا یہ کہنا کہ اللہ پاک مسکراتا ہے, ایسا کہنا کیسا؟
ہنسنا مسکرانا حدیثوں میں, لیکن وہ اس کی تعویل ہے,
وہ رضا کے معنی میں آخر میں. تو اگر وہاں ویسے اردو میں استعمال نہیں کریں گے اس کو, جہاں ترجمہ کریں گے تو وہ بھی یہی کہ وہ اپنی شان کے مطابق دہشت فرماتا ہے, یا اور معنی اس کا یہی ہے کہ وہ راضی ہوتا ہے اس سے.
وہ انسان جس طرح ہنستا نا, اس طرح اس تصور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. جو بھی معاملات انسانی ہیں اس میں تصور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا, تو اس لیے یہ نہ کہا جائے کہ اللہ ہنستا ہے, اللہ مسکراتا ہے. صرف حدیث سے پاک بیان کی اس کا ترجمہ بھی اللہ پاک اپنی شان کے مطابق ہنستا ہے یہ کہا جائے. جب بھی حدیث بیان کی تو عام باتوں میں اللہ ہنستا ہے, اللہ مسکراتا ہے, یہ نہ کہا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت کے آفیشیل فیس بک پیج پر سوال آیا ہے, یہ شعیب حسن اتاری ہیں, یہ ہیں بھی فیضان مدینہ کراچی سے. اچھا, اب عرض یہ کر رہے ہیں کہ اعتکاف میں اگر رش ہو جائے تو لوگوں کی دل آزاری سے کیسے بچا جائے؟
رش میں دل آزاری ہونا کوئی لازمی تو نہیں ہے. حج میں بھی رش ہوتا تو حج کیسے کریں گے؟ بہت رش ہوتا حج میں. آج کل عمرے میں بھی رمضان المبارک میں بہت رش سیزن ہے, فل سیزن. تو اپنے آپ کو بچا کر ہی رکھنا ہے جس طرح بھی ممکن ہو دل آزاری سے. سب ایک دوسرے کی دل آزاریاں تھوڑی کرتے ہوں گے, یہاں ہزاروں جمع ہو گئے, پونے 9000 کا کھانا پکتا ہے, एक वक्त आजकल करोड़ों रुपए का खाना पकड़ा, पता नहीं ये लोग को जेब में हाथ डालेंगे या नहीं लंगर रजवा के लिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
ये फारूक हैं, कह रहे क्या दुरूद पाक का इसाले सवाब अपने दादा दादी नाना नानी वगैरह को कर सकते हैं या प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही की बारगाह में नजर कर सकते हैं?
बारगाह रिसालत में बेशक नजर करें, आका के सदके में जिनको चाहे इसाले सवाब कर सकते हैं।
क्या ये होता है कि एक को कर दिया तो दूसरे को नहीं कर सकते? अभी एक ही था कुरान करीम, एक ही कुरान पाक खत्म किया था, तो एक को कर दिया तो दूसरा होता तो दूसरे को करते, होना क्या चाहिए?
सबको कर सकते, सारी उम्मत को कर सकते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितने मुसलमान आएंगे सबको कर सकते हैं। अल्लाह की रहमत का खजाना खत्म ना हुआ कभी ना होगा, ना उसकी कोई हमको मतलब इन्हें कोई हद ही नहीं है ना उसके, तो हमको या किसी को भी हद ही नहीं है, अनलिमिटेड
चाहिए। कह रहे हैं कि मोहम्मद फरहान रशीद, मियां बीवी आपस में 9-10 साल से आप नहीं मिले हों और इसी दौरान अगर तलाक हो जाए तो औरत की इद्दत के हवाले से फिर क्या हुक्म होगा?
अगर तलाक दे दी है तो तलाक ही की इद्दत होगी इसके।
यानी यहां जो सवाल करने का शायद मकसद है वो गालिबन ये है कि चूंकि ये मिले नहीं है 9-10 साल से, और ये हो सकता जैसे कि जो अलहदगी हो जाती है वो अलग रह रही है, वो अलग रह रही है और 9-10 साल से ये मिले ही नहीं है, या अलग अलग मुल्कों में हो और 9-10 साल से आपस में जैसे कि एक ना इत्तेफाकी चल रही हो और 9-10 साल तक मिले ना हो और अब तलाक हो गई।
इससे पहले मिलते थे ठीक है, अगर इससे पहले मिलते थे तो उसका फिर
जी
मसला जुदा होगा।
यानी इसमें ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि जब मियां बीवी हैं और साथ रह चुके हैं, खलवत सहिया हो चुकी है, जो मामला वो भले दूरी हो चुकी हो चाहे कितने ही साल गुजर जाए, तो इनमें जब जुदाई जब तक तलाक नहीं दी या शोहर का इंतकाल नहीं हुआ तो ये मियां बीवी ही हैं। एक तस्वूर जो हमारे यहाँ पर ये जमा हुआ है कि इतना अरसा दूर रहते हैं तो फिर शायद यही समझते हैं कि खुद ब खुद दूरी हो जाती है, तलाक हो जाती है या मियां बीवी नहीं रहते, तो ऐसा नहीं है। लिहाजा अगर इतना अरसा दूर रहने के बाद भी किसी ने तलाक दी है तो तलाक के अहकाम उसके ऊपर लागू होंगे, लिहाजा इद्दत जो उस पर बनती है वो इद्दत वही होगी कि जो इतना अरसा जुदा ना रहने के बावजूद भी इसके ऊपर बनती, वही इसके ऊपर आके बनेगी। यानी 3 मेंसेस इसने इद्दत अपनी गुजारनी है।
रमजान की शान मुतकिफ की मिसाल हजरत सैयदना अता खुरासानी कुद्दस सिरों नूरानी फरमाते हैं, मुतकिफ यानी एहतिकाफ करने वाले की मिसाल उस शख्स की सी है जो अल्लाह पाक के दर पर आ पड़ा हो और ये कह रहा हो या अल्लाह पाक जब तक तू मेरी मगफिरत नहीं फरमा देगा मैं यहां से नहीं टलूंगा, हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे, अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं।
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मोतकिफीन इस्लामी भाई आलम मदीना मरकज फैदान मदीना में हैं और ये इरशाद फरमाएं कि हम जब यहां आ गए हैं तब यहां आने के बाद अब हम ये चाहते हैं कि हम यहां से जब जाएं तो हम नमाजी और दावत इस्लामी के मदनी माहौल में एक रचे बचे इस्लामी भाई बन के जाएं, तो ऐसी सूरत में हमें यहां पर अपना अंदाज किस अंदाज पर गुजारना चाहिए?
यहां कि नमाजों की पाबंदी, मैंने कहा एहतिकाफ का सबसे बड़ा फायदा या सबसे बड़ा मकसद यह है कि पांचों नमाजें बाजमात तकबीर उला के साथ मिले, तो इसके लिए पहले से वजू तैयार रखना होगा और एहतमाम इसका पूरा सिलसिला निजाम रखे और जमात ना जाए। ये कैसी बदनसीबी है कि मस्जिद में रहने वाले की मोतकिफ की माह रमजान में भी जमात निकल जाए, تو گھر پہ تو خدا جانے کیا ہوتا ہوگا. یہاں جماعت تو نکالنے کا سمجھو ڈکشنری میں اپنی رکھنا ہی نہیں ہے کہ جماعت نکلے. سب کو با جماعت نماز ادا کرنی ہے, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے, یہ نیت کر لے کہ میں دوسری نماز کا انتظار کروں گا, کیونکہ نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہے جیسا نماز پڑھنے والا, تو یہ بھی اس کو ثواب ملے گا. تو اس طرح بہرحال یہ کہ نمازوں کا اہتمام, دیگر یہ کہ یہاں مدنی حلقے اعتکاب میں مدنی حلقے ہوتے ہیں تو ان میں شرکت کریں اور سیکھیں, سمجھ میں نہ آئے تو جاننے والے سے دریافت کر لیں اور بس ذہن بنائے کہ یہاں سے میں بہت سارا علم حاصل کر کے جاؤں گا. دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں تو دعائیں یاد کریں, مدنی پھول دیے جاتے ہیں وہ قبول کریں, اور ادھر اور بھی بہت سارے ثواب کمانے کے مواقع ہوتے ہیں. مثلا کوئی بھائی آپ کا آیا تو یہ نہ ہو کہ آپ اور پھیل کر بیٹھ گئے کہ یار یہ کہاں گھسا پڑتا ہے, بلکہ آپ اور سکڑ جائیں سمٹ جائیں اور اپنے بھائی کو راحت پہنچانے کی نیت ہو آپ کی کہ اس کو جگہ مل جائے, تو یہ ثواب کا کام ہے, یہ ثواب آپ کما سکتے ہیں. کسی کی کونی لگ گئی وہ لگ گیا دھکا, معاف کرتے رہے کہ وہ بھی بےچارہ آپ ظاہر ہے بعض اوقات اس کا بھی قصور نہیں ہوتا, بھیڑ میں ایسا ہوتا رہتا ہے توجہ نہیں ہوتی اور لگ جاتی ہے کونی وغیرہ, تو اس میں درگزر سے کام لیں. یہ نہیں کہ آپ غصے میں بھر بیٹھے ہوں اور کسی کی کونی لگی یا پاؤں پر پاؤں پڑ گیا تو اب اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے منہ توڑ دوں گا, یہ لینگویج نہ مسجد میں رکھنی ہے نہ مسجد کے باہر رکھنی ہے. اگر یہ کل تک تھی بھی تو اب یہ خلاص, مسلمان کا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے. مسلمان درگزر کرنے والا معاف کرنے والا ہو. قرآن کریم میں مسلمان کی مومن کی صفات بیان کی گئی ہیں, والکاظمین الغیظ اور غصہ پی جانے والے, والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کرنے والے, واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. تو ہم مطلب معاف کرنے والے بنے, یہ مومن کی ایک اعلی صفت ہے. غصہ آ گیا پی جائے, یعنی پی جائے منے غصے کو نافذ نہ کرے, اس پر عمل نہ کرے, چپ ہو جائے اس کو مطلب برداشت کر دے, غصہ پی جائے, تو یہ مومن کی صفت ہے. مومن غصہ پی جاتا ہے, غصہ آیا اور منہ پھٹ نہیں ہوتا کہ ایک دم اس پر حملہ آور ہو گیا, چاہے زبان سے حملہ آور ہوا تو وہ بھی ظاہر ہے کہ جب غصے میں بندہ زبان کھولتا ہے تو گناہوں سے بچنا تھوڑا دشوار ہوتا ہے, دل آزاری ہو جاتی ہے, کچھ سامنے والے کی بے عزتی ہو جاتی ہے, تہمت نکل جاتی ہے خواہ خواہ کی, جھوٹ بھی پھر اس میں ہوتا ہے, جھوٹ بھی بول جاتا ہے بندہ, غیبت بھی کر جاتا ہے, بہت کچھ کر جاتا ہے, تو اس لیے وہ غصے کو دبانا ہے. تو یہاں انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو بہت اچھے مسلمان بن کر یہاں سے چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کریں گے, مدنی قافلے میں مسجد پالش ہوگی, مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ہم کو ایک پیغام آیا ہے, یہ مہتاب حسین ہے, کہتے ہیں کہ آج جو 2121 مساجد بنانے کا اعلان ہوا ہے اس کے لیے 2100 میں اپنی طرف سے, 2100 اپنے ابو کی طرف سے, 2100 امی کی طرف سے, 2100 وائف یعنی بچوں کی امی کی طرف سے, 2100 اپنی 4 ماں کی بیٹی کی طرف سے, اور 2100 اپنی فوت ہوئی بیٹی کی طرف سے انشاءاللہ کل جمع کروانے کی نیت ہے. اس کے علاوہ جن جن سے ہو سکے میں 2100 لے کر انشاءاللہ جمع کرواؤں گا. یہ راولپنڈی سے
اس کا اکاؤنٹ الگ بنانا پڑے گا, صرف مسجد کے لیے دیں گے لوگ, ہمیں مدرسہ جامعات المدینہ بعض جگہ مدنی مرکز تو مکاتب بنیں گے, کیا کریں اس کا, آپ دیں گے مسجد ہی کے نام پر, بہت آزمائش ہے, بہت ہی آزمائش ہے. اب لاکھ مطلب ان کو جملے سکھاؤ نا اپنے مبلغین کو, یہ بےچارے بول نہیں سکیں گے نہ یاد ہوتے ہیں, اور سامنے پارٹی کے پاس جا کر اور مطلب آدمی بھول جاتا ہے روپ کی وجہ سے, نہ وہ اتنا وہ سمجھ رکھتا ہے. عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض وہ سمجھتے ہی نہیں, وہاں مسجد کے لیے مدرسہ بنے گا یہ بنے گا وہاں مسجد کے لیے لے جاؤ. ہر جگہ نہیں بنے گا تو پھر اکاؤنٹ الگ رکھنا ہوگا نا. کہ وہ جو اب 2100 ماشاء اللہ انہوں نے دیا ہے, اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. یہ تو اپنی جگہ پر بالکل صاف ہے, دے رہے ہیں اللہ قبول کرے. میں اپنی تشویش کا اظہار کر رہا ہوں کہ سب اکٹھے رقم رکھیں گے تو آزمائش ہوگی نا.
حالانکہ ہمارا مسجد کا الگ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے, لیکن اب اس اکاؤنٹ میں اب پیسے جمع ہوں تو اس میں کون سی مسجد کے لیے پیسے جمع ہوا ہے, یہ بھی ایک نیا اکاؤنٹ بنا کر. لیکن اب یہ کہ اس پہ صرف مسجد ہی کے پیسے جمع ہوں گے, آپ پھر کچھ اور بنانے جائیں گے تو اس کے لیے بھی شرعی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا.
پھر الگ سے ہی
بعض جگہیں بابا بڑی ملتی ہیں ہم کو, جیسے ایک ایکڑ کی جگہ کا اعلان ہوا, اب ایک ایکڑ پر مسجد تو ایک ایکڑ میں مسجد بھی بن سکتی ہے, ایک ایکڑ کے اندر مدرسۃ المدینہ بھی بن سکتا ہے, جامعۃ المدینہ بھی بن سکتا ہے.
وہ زمین جس نے دی اس سے بات کرنی ضروری.
جی ہاں,
وہ تو ہماری مجلس غالباً اس سے تو کرتی ہوگی,
وہ تو ڈسکشن تو ہوتی ہے بابا. لیکن یہ کہ اسلامی بھائی جو 1,000, 2,000, 200, 500, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 جمع کریں گے ان کے لیے یہ ذرا ضروری ہے.
اور اس ملے ہوئے پلاٹ کی بھی تعمیر کی جب بات پیسے مانگیں گے نا تب بھی مسجد کا بولیں گے. اب پھر مسائل, اگر جو پلاٹ والے نے اجازت دی تعمیر میں بھی تو اجازت لینی پڑے گی نا, ایک ایک سے اجازت ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم کو گناہوں سے بچ کر یہ کام کرنے کی سعادت بخشے. سیکھنا فرض ہے یہ سارا, جو بھی چندہ کرے اس کو چندہ کیسے کرنا یہ سیکھنا فرض ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
میرا نام بلند اقبال ہے, میں گلشن پائلٹ اسٹیشن اسٹیشن آفیسر ہوں. میرا ایک سوال ہے کہ جتنی گورنمنٹ ادارے ہیں اس میں جو ملازمین کی جو ٹائم ہے, کیا اسٹیشن جو بھی ان کے افسران ہیں وہ ان کو اس میں ریلیف دے سکتے ہیں ٹائمنگ میں؟ شرعی طور پہ اس کا جواب بتا دیں.
اپنی مرضی سے تو نہیں دے سکتے, جو گورنمنٹ کا جو بھی سسٹم بنا ہوا ہے تو آپ خود اس کے امین ہیں اور اس پر لوگوں کو عمل کروائیں, نہ کہ آپ خود مدد رعایتیں دیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الغریب.
آگ بجھانے کے لیے جو ہم گاڑی لے کے نکلتے ہیں, گھر کی آگ بھی ہوتی ہے اور گاڑیوں کی آگ ہوتی ہے, کہ اس کے لیے جب ہم نکلتے ہیں تو راستے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ خاص کر رکشے والے, کہ وہ ہمارے آڑ میں آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ ہم ہوٹر بھی دیتے ہیں, ہماری لائٹ بھی جل رہی ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟
ہزار ایسے لوگوں کو, کیونکہ فائر بریگیڈ کی گاڑی ہے یا ایمبولینس, ان کے لیے قوانین ہیں, کچھ رعایتیں ہیں ان کے ٹریفک کے قوانین میں. اب دوسرا اس سے فائدہ اٹھایا تو ظاہر ہے اس نے تو قانون توڑا نا, پیچھے پیچھے نکل گیا تو خطرہ بھی مول لیا اس نے کہ ٹکرا بھی سکتا ہے, ایکسیڈنٹ بھی کر سکتا ہے. تو ان گاڑی والوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, کہ ان کے لیے قانون میں رعایت نہیں ہے, قانون کی خلاف ورزی نہ کرے. اگر پکڑ لیے گئے تو ظاہر رشوت دینی پڑے گی یا جھوٹ بولنا پڑے گا یا بہرحال جو بھی سزا ہے وہ بھگتنی پڑے گی جو کسی بھی صورت میں ہو. تو بہرحال ایسا نہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جو کھانے میں افطاری کے بعد جو کھانا ہوتا ہے وہ پھینکنا نہیں چاہیے, وہ اٹھا لینا چاہیے, اس کو صاف کر کے رکھ لینا چاہیے. ابھی میں ادھر رہتا ہوں مسجد عمان میں رہتا ہوں, ادھر تو افطاری کے ٹائم اتنا آدمی لوگ جو ہے نا کچرا کر دیتے ہیں کھانے کا کہ وہ پھینکنے کے لیے بھی کس کو دے, ادھر تو کوئی لیتا بھی نہیں ہے نا بھائی. ہمیں تو ڈیلی اتنا پھینکنا پڑتا ہے کہ ہم اس کا پھر کیا کریں, ہم تو جتنا کھا سکتے ہیں اتنا تو ہم رکھ لیتے ہیں.
یار یہ ہے تو وقع آزمائش کی, اتنا لیا جائے جتنا کھا سکتا ہے آدمی, لیکن عوام دیتی ہے, عوام دیتی ہے. بلکہ یہ مسقط سے بول رہے تھے, وہاں تو شیخ لوگ ہوتے ہیں نا, پوری پوری مسجد کے خرچے وہ اٹھاتے ہیں. ہماری طرح جیسے پاکستان میں یا باب المدینہ میں جو دیکھا ہے کہ آپ کے گھر سے سموسے آ گئے, اس کے گھر سے پپیتے کے ٹکڑے آ گئے کٹے ہوئے, تو اس طرح کے ہمارے یہاں بھیجتے ہیں. وہاں ایسا دیکھا نہیں ہے باہر ملکوں میں, تو پورے پوری مسجد جو ہے نا اس کا خرچہ بعض اٹھاتے ہیں, یا ہو سکتا ہے کہ چند مل کے بھی کہیں اٹھاتے ہوں گے اور یہ دیتے ہوں گے اور پیسے دے دیتے ہوں گے کہ تم لوگ خرید لینا, یا خود ہو سکتا ہے لے کر آتے ہوں خرید کر اور پیش کرتے ہوں. تو ایسوں کو چاہیے کہ وہ اتنا لائیں جتنا काम आ सकता है, और हर चीज वो काट कर रख दी जाती है, मुश्किल ये भी है। यानी मुझे तो ये तजुर्बा, मैं जब किसी के घर पे जाता हूँ ना, तो बाज अवकात बहुत सारा फल काट के रख देते हैं, खाता कोई नहीं है। अब ये टुकड़े का पता नहीं बेचारे क्या करते होंगे टुकड़ों का, कहीं कहीं तो मैंने समझाया भी है कि यार मतलब काटा नहीं करे, उसको रख दें, साथ में छुरी रख दें जो भी इसके काटने की है, कि इसमें जरूरत बंदा काट कर खा ले। और बाकी अगर साबित होगा फल तो वो तो काम आ सकता है, फ्रिज में रह सकता है, उसकी लाइफ ज्यादा होगी, टुकड़ों की लाइफ कितनी। तब जो जो संभाल सकते हैं वो तो डायरेक्ट संभालना पड़ेगा, फ्रिज में रखना पड़ेगा, और जो खा सकते हैं उसको खाना होगा। अब ये कि यार फ्रेश होता है खाने से तो उसको फेंक देते हैं, डस्टबिन में डालते हैं। ये मक्के मदीने में तो करोड़ों रुपए की रोज, मतलब लोग जो इफ्तारी के मनाजिर देखने के शायकीन है ना, वो वाकई वहां तो ऐसा सी चढ़े मतलब देखकर आदमी को, इतना डस्टबिन में डालते हैं, करोड़ों रुपए का माल डालते हैं। इस पे कैसे कंट्रोल हो, कौन कंट्रोल करे, कुछ समझ नहीं आती। मैं तो ये मशवरा देने लगा हूं चंद दो तीन साल से कि अपने यहां अपने वतन में बहुत बेचारे ऐसे लोग होते होंगे जिनका मुश्किल से पेट भरता होगा, हम कलीलुल आमदनी, और ऐसे घरों में कॉलोनियों में गरीबों के घरों में अपना पड़ोसी है या अपना रिश्तेदार है, पता है सफेद पोश होते हैं बेचारे, तनख्वाह से बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, इनके घरों में कबाब समोसे शरबत की बोतलें और इस तरह के फल फ्रूट, महंगे वाले जो फल होते हैं अच्छे उम्दा, जो बेचारे नहीं खा सकते, खाली देखकर दिल जलाते होंगे, उम्दा किस्म के आम, ये चीजें रमजान शरीफ इनके घरों पे पहुंचाओ। अब ये रोजादार खाएगा नहीं खाएगा, गरीब है अमीर है, बाजों का गरीब नजर आते हैं लेकिन मोतदिल होते हैं, दरमियाने होते हैं, या तो भी इसकी परवाह किए बगैर मुसलमानों के घरों में ये चीजें पहुंचाए। घरों में जब पहुंचेंगी ना तो फिर इस्तेमाल होगा, क्योंकि वो कटी हुई नहीं होगी ना, फ्रिज तो होता है घरों में, तो ये कई रोज तक ये चीजें इनको काम आएंगी। वरना काट के जो मस्जिदों में ढेर कर देते हैं ना, वो बस काम जितना आया आया, बाकी फेंकम फेंक। तो इस पर सबको, पूरी दुनिया में नाजरीन नाजरीन जो है ये गौर करें इस पर, ये काम वो करें जिसमें सवाब मिले, और ये इसराफ और फजूल फेंकना, और ये है मतलब बहुत बुरा, इन्हें खुद नहीं खा सकते, बच्ची क्या कटा हुआ बचता हो तो मानते तो नहीं ना। इस तरह के लोग हमको सुनते हैं, सुनते हैं तब भी सुनी अनसुनी करते होंगे, यार ये मौलाना तो बोलते रहते। तो खैर, तो अब बच गया, बंदा खाए, बंदा नहीं मिलता तो जानवर को खिला दिया जाए, गाय को खिला दिया जाए, बकरी को खिला दिया जाए, मुर्गियों को खिला दिया जाए, किसी जानदार के पेट में जाए, इंसान या जानदार के, ये किया जाए। बातचीतें ऐसी भी होती होंगी कि जो दूसरे दिन काम आ सकती है, तो खाना हो, खाना भी रखते, तो वो फ्रिज कर दिया जाए, दूसरे दिन गर्म करके वापस रख दिया जाए, तो वो भी इस्तेमाल मुमकिन है। खजूरों को फेंकने की कोई तुकी नहीं है, खजूरें तो वैसे सारा साल शायद बेचने वाले स्टॉक करते होंगे, रमजान शरीफ का सीजन है, तो खजूरें तो काम आ सकती हैं, और भी बाज ऐसी चीजें हैं जो काम आ सकती हैं, लेकिन ये इतना गुड़मुड़ हो जाता है कि मगरिब की नमाज की जल्दी होती है तो यूं सारा सुफरा जो है ना ये लपेट लिया जाता है, वहां सुफरे डिस्पोजल बिछाते हैं दस्तरखान, उठा के गट्ठा करके उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। अब इसमें बाद लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे छांटी करके ले जाते होंगे, बाकी उन्होंने तो अपनी दानिश में इसको फेंक ही दिया ना जिसने लगाया सुफरा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद।
खौफे खुदा हो इश्के मुस्तफा, इल्म ओ अमल इस्लाह मुआशरा। खौफे खुदा हो इश्के मुस्तफा, इल्म ओ अमल इस्लाह मुआशरा। फिक्र है शरीयत तो तरीकत का,
مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ